أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
گفتگو بسم الله الرحمن الرحیم. من گزارش کی که یه نورانی فقره بسم الله الرحمن الرحیم انسان کی زندگی کا فارمولا ہے. اگر انسان اس ایک فقرے کو سمجھ لے اور اس ایک فقرے کا پابند ہو جائے تو یہ خاکی نہیں رہ جائے گا، نوری ہو جائے گا. یہ مبالغہ نہیں ہے. آیت بسم اللہ کی ظاہری دلاویزی بھی کم نہیں ہے اور اس کی باطنی دلاویزی و دنشینی و جلوہ سامانی تو بے پناہ ہے. مجبوری ہوتی ہے کہ ہم لوگ کچھ زبان اور گرامر کی بحثوں کو بھی چھیڑتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سیڑھی ہے جس سے گزر کے معنی تک پہنچا جاتا ہے. الفاظ کے نقشوں سے معنی کے قلعوں تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا، تو اس کے لیے قاعدے، طریقے، ضابطے مقرر کیے جاتے ہیں کہ لفظ سے کس طریقے سے معنی کو آشکار کیا جاتا ہے اور لفظ سے کس طریقے سے معنی کو بیان کیا جاتا ہے اور لفظ میں کس طریقے سے معنی کو سمویا جاتا ہے. یہاں سمونے والی وہ ذات ہے جو خود غیر متناہی ہے، لا انتہا ذات، اور اس نے غیر متناہی معنی کو اس متناہی کلام میں سمویا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہی ایک پیغام ہے. اب دوسری وحی آنے والی نہیں ہے. اس اعتبار سے ترکیب کلام ایسی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ معنی سموئے جا سکے. ظاہر ہے کہ اس ترکیب کو سمجھنے کے لیے جو عربی کے نحات یعنی وہ لوگ جو علم نحو کے ماہر ہیں ان میں اختلاف رائے کا ہونا بھی فطری ہے. کچھ قول مشہور ہو گئے ہیں, بہت سے قول مشہور نہیں ہیں. ایک ایسے طالب علم کے لیے کہ جو مجتہد طالب علم ہو, تمام اقوال پر نظر ڈالنا ضروری ہوتا ہے, ہر قول کی دلیل پر نظر ڈالنا ضروری ہوتا ہے, اور اس کے بعد کسی نتیجے تک پہنچنے کا امکان ہوتا ہے. عربی کے بڑے نحات میں ایک نام ہے ابو عبداللہ حسین ابن احمد المعروف بے ابن خالوہ کا, بہت بڑا نام ہے عربی زبان و ادب میں, ابن خالوہ. ان کی وفات ہوئی ہے 370 ہجری میں. ان کا قول سب سے الگ ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے لگتا ہے کہ اس زمانے میں اسی انداز سے تجزیہ و ترکیب کیا کرتے تھے لوگ, جملوں کی ترکیب اسی طرح سے کی جاتی تھی. کہ انہوں نے کہا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے یہ سمجھیں کہ اقول بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قل بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدر ہے, یعنی اقول یا قل میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, جیسے قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, قل یا ایھا الکافرون. تو ان کا وہاں قل مذکور ہے, یہاں قل مذکور نہیں ہے لیکن ہے قل. نحوی اعتبار سے, صرف نحوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے, ایک جہت سے قابل قبول ہے یہ قول, لیکن کلی اعتبار سے اس کے تمام جہات و جوانب کو اگر نظر میں رکھیں تو یہ قول قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ جب کہا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, مراد صرف زبان سے کہنا نہیں ہے, مراد صرف زبان سے کہنا نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی بھی فضیلت ہے لیکن صرف زبان سے کہنے کا مطالبہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ دل میں یہ بات ہو کہ جو امر انجام دیا جا رہا ہے وہ بنام خدا انجام دیا جا رہا ہے, صرف زبان کا انوالومنٹ کافی نہیں جب تک قلب اس میں شریک نہ ہو. کوئی بھی انسانی عمل ہو اس کی یہی کیفیت ہے, لیکن بطور خاص جہاں جہاں ذکر الہی کی بات ہے, ذکر صرف زبان سے نام دہرانے کا نام نہیں ہے. اس لیے قل یا اقولو جب یہ لفظ سامنے آتا ہے تو بظاہر زبان سے کہنے کی بات ہی سمجھ میں آتی ہے, اور ہر جگہ پر صرف قل کہہ کر بات بنتی نہیں ہے, اقولو کہہ کر بات بنتی نہیں. دوسری جہت انہوں نے چار قول پیش کیے, قل بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اقولو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اول کلامی بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اول کلامی. چاروں چیزیں جسے کہتے ہیں کہ چاروں تقدیریں فنی خانہ پوری کے لیے ہیں, کھانا پوری ہو جاتی ہے، لیکن معنی پوری طرح، تقاضائے آیت کریمہ بسم اللہ پوری طرح ادا نہیں ہوتا۔ یہ بات گزشتہ گفتگو میں کل گزر چکی کہ عربی ذوق بھی یہ ہے اور تقاضائے تعظیم اسم الہی بھی یہ ہے کہ ہم اس پر کسی لفظ کو مقدم تو ہرگز نہ کریں، یعنی قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اقول بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اول کلامی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پہلے ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اول کلام، اگر یہ تیس چوتھا قول وعلیکم السلام قبول کر لیا گیا تو بہرحال ابن خالبہ کے اقوال جو ہیں یہ غالباً اتنے ہی کمزور تھے کہ خود عربی کے دوسرے ماہرین نے اس کو زیادہ آگے نہیں بڑھایا۔ اب ایک مطلب کی طرف اور اشارہ کرتا چلوں، ظاہر ہے میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ تمام مطالب وہ ہیں کہ جو ذہن میں رہیں گے یا کوئی سنے گا تو اس کے کام آتے رہیں گے۔ میں نے بار بار عرض کیا کہ اس ایک بے میں 14 معنی مراد لیے جاتے ہیں بقول صاحب مغنی۔ ان 14 معنی میں جو لوگ صرف شرح لماحی تک جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی جانتے ہوں گے کہ شہید ثانی علیہ الرحمٰن نے شہید اول کے متن کی تشریح کرنے کے سلسلے میں بسم اللہ سے بھی آغاز کیا، بسم اللہ سے ہی آغاز کیا۔ انہوں نے دو احتمال وہی ذکر کیے کہ با للملابسہ ہے یا للاستعانہ، اس کے کیا معنی آپ حضرات کے لیے عرض کروں۔ للملابسہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے ساتھ ہے اور گویا کہ آلے کے طور پر ہے۔ اگر آلے ہی کے طور پر ہے صرف تو وہ جیسے کتبت بالقلم، ہم نے لکھا قلم سے، تو قلم تو ایک آلہ ہے، لکھا ہم نے، تو گویا قلم سے ہم نے مدد لی، استعانت کی، مدد استعانت۔ لیکن یہاں استعانت کس قسم کی ہے کہ صرف قلم سے آپ نے مدد لی؟ اگر اس طریقے سے خود انہوں نے سوال و جواب جو وہاں پہ قائم فرمایا ہے کہ اسم الہی کو اگر آپ اپنے ہاتھ میں استعمال میں آنے والے قلم کے برابر سمجھیں تو یہ گویا اسم الہی کی تعظیم نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے حق تعظیم ادا نہیں ہوتا۔ تو دونوں اقوال میں انہوں نے ایراد بھی کیا ہے، اعتراض بھی کیا ہے، لیکن دو میں سے کسی ایک کی توجیہ بھی کی، دونوں کی توجیہیں کی۔ خود حدیث معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اور تمام اقوال کو ذکر کر کے بعض حضرات نے تعین کی ہے کہ یہاں پر استعینو یا نستعینو ہے کہ بسم اللہ استعینو یا بسم اللہ نستعینو، اللہ کے نام سے مدد لیتے ہیں، استعانت ہی کو ترجیح دی ہے، اور اس لیے کہ متن سورہ مبارکہ حمد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین موجود ہے۔ کل یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ ہم صرف متن حمد ہی سے اگر تلاش کریں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے علاوہ اس سے پہلے حمد ہے، بسم اللہ الحمد، یعنی گویا اللہ کے نام سے ہم اس کی حمد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نام سے ہم استعانت کر رہے ہیں، اللہ کے نام سے ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے نام سے ہم ہدایت پا رہے ہیں، ایک سے زیادہ پہلو خود متن سورہ سے نکلتے ہیں. لیکن اقوال اس کے علاوہ بھی ہم ان تمام اقوال پر نظر ڈالتے چلیں، یہی طالب علمانہ شان ہے. وہ حضرات، آپ اس کے قائل ہوں یا قائل نہ ہوں، کوئی اس کو قبول کرے یا قبول نہ کرے، ابھی صرف نقل قول ہے. اور پورا نظریہ قبول نہ کیا جائے، صرف اس قول کو قبول کیا جائے، تب بھی کچھ علمی یا عملی یا معنوی مفاد حاصل ہوتا ہے یا نہیں، یہ الگ بحث ہے. استعانت اور ملابست کے علاوہ بے کے معنی میں الصاق بھی ہے، بہت کم لوگوں نے یہ بات کہی ہے. شاذ، لیکن ایک ایسے مفسر ہیں جن کا نام ہے علی ابن حسین ابن احمد مہائمی، وحدت الوجودی نظریہ رکھتے تھے، ابن عربی کے مکتب فکر کے آدمی تھے، گویا کسی حد تک وہی مکتب فکر جو آیت اللہ العظمٰ امام خمینی کا. میں آیت اللہ العظمٰ امام خمینی کو مکمل طور پر ابن عربی کے مکتب فکر کا نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے ابن عربی کے فصوص پر بعض مقامات پہ اعتراضات بھی کیے ہیں، تنقید بھی کی ہے، حواشی بھی لکھے ہیں، تو میں مکمل طور پر ان کے مکتب فکر کا نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ امام خمینی خود ایک مکتب فکر کا نام ہے. اور اگر کسی اور مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے تو وہ مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام. انہوں نے، مفسر مہائمی نے، الصاق کی بات کی. اب یہ تو ملابست و استعانت میں جہاں علماء کہتے ہیں کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم الہی، اسم اللہ کی تعظیم کا حق ادا نہیں ہوتا، وہ تو اور مشکل ہے. الصاق یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے ساتھ جس طرح لباس بدن کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے، اس طرح اسم الہی آپ نے پہن لیا ہے. یہ مفہوم و یہ معنی، اس کی تجویز کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، ایک الصاق ہوتا ہے معنوی، ایک ہوتا ہے مجازی، ایک ہوتا ہے حقیقی. ایک الصاق حقیقی، ایک الصاق مجازی. یہاں سے ٹیکنیکل گرامر کی بحثیں داخل ہو جاتی ہیں معنی کے، معنوی بحثوں کے ساتھ. پرسوں بھی اشارہ کیا تھا، کل بھی اشارہ کیا، اب اس کی وضاحت ذرا تفصیل سے ہو جاتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی معنویت اور اس کے حکم کے پابند ہو جائیں تو ہماری شخصیت بدل جاتی ہے، ہمارے اخلاق کا عالم کچھ اور ہو جائے گا. جب ہم ہر کام اللہ کی طرف سے کریں گے تو ہماری سیرت، ہمارے صفات، ہمارا کردار، ہمارا بیہیویئر، ہمارا برتاؤ کیسا ہو جائے گا. یہاں سے بات زندگی کے متن میں داخل ہو جاتی ہے، زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ توحیدی نظام و نظریہ اخلاق کی اساس بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصاق والا قول لفظی حد تک، نحوی اصطلاح کی حد تک حق ادا کرے یا نہ ادا کرے، لیکن یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہ بات وہی کہنا چاہتا ہے کہ جو اس حدیث قدسی میں کہی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. مروی یہ قول مشہور قول ہے جس میں حکم دیا گیا تخلقوا بأخلاق اللہ, تم اخلاق الہیہ کو اختیار کرو, اخلاق خدا کو اختیار کرو. تخلقوا یعنی اپنے اندر اخلاق پیدا کرو. کون سا اخلاق؟ بأخلاق اللہ, یہاں بھی بے ہے, بے ہے یا نہیں. تخلقوا بأخلاق اللہ. اب اس کا اگر ہم ذرا سا ایک شاعرانہ ترجمہ کریں تو ہم کہیں کہ خلعت اخلاق پہنو, لباس اخلاق پہنو, وہ لباس اخلاق جو اخلاق الہیہ ہے. تو یہ بے کیا ہوگا یہاں پر؟ جو بے یہاں پہ ہے وہی بے بسم اللہ میں. واضح ہوئی بات. تخلقوا بأخلاق اللہ, تم اخلاق اختیار کرو. اللہ کا اخلاق, اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ عفو درگزر. اللہ معاف زیادہ کرتا ہے, سزائیں کم دیتا ہے. اللہ رحم زیادہ کرتا ہے, قہر و غضب کم کرتا ہے. اللہ رزق عطا فرماتا ہے, اللہ مدد کرتا ہے, اللہ کرم کرتا ہے, اللہ عزت بخشتا ہے, اللہ شرف بخشتا ہے, اللہ عزیز ہے اور عزت بخشتا ہے. یہ بھی حدیث معصوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, پیغمبر نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مؤمن کو ہر چیز کی اجازت دی ہے مگر ذلیل ہونے کی اجازت نہیں. اللہ نے ایک مرد مومن کو, ایک فرد مومن کو, ایک انسان مومن کو, ایک مومن یا مومنہ کو ہر چیز کا حق دیا ہے مگر کسی کے سامنے خود کو ذلیل کرنے کا حق نہیں دیا. حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے خود کو ذلیل کریں. یہ عزت نفس کا توحیدی درس, وہ الگ ہے آئیمی کا درس جو کیپیٹلزم دیتا ہے. وہ انانیت, وہ غرور, وہ تکبر, وہ نفسانیت, وہ الگ ہے جو سرمایہ داری اور سرمایہ پرستی یا نفس پرستی سے پیدا ہوتا ہے. خدا پرستی آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ توحید کی زبان آپ سے کیا ہے, کیا خطاب کر رہی ہے؟ یہ توحید کی زبان ہے کہ اللہ نے اپنے مومن کو ہر شے کا حق دیا ہے مگر ذلیل ہونے کا حق نہیں دیا. نہ خود ذلیل ہوں نہ کسی کو ذلیل کرنے کے در پہ ہوں. نہ خود کو دوسرے سے برتر سمجھیں اور نہ دوسرے کو اپنے سے برتر سمجھیں. وہ بھی بندہ خدا ہے, آپ بھی بندہ خدا ہے. حفظ مراتب کا لحاظ یہ ہے کہ جو جس رتبے کا, جو جس فن کا, جو جس علم کا ماہر ہو اس کو وہ عزت دی جائے. یہ فطرت انسانی میں پوشیدہ ہے بات. بہت سے حقائق ہیں جو فطری ہیں, منطقی دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور کسی بھی مذہب یا کسی بھی تہذیب یا کسی بھی تمدن میں رہنے والا انسان ہو, متمدن ہو یا غیر متمدن, مہذب عام طور پہ سمجھا جاتا ہو یا غیر مہذب, لیکن یہ تہذیب فطری اس کے پاس موجود ہے. آپ کسی سے کہیں فلاں صاحب کی عزت کیجیے, کسی بچے سے کہیں فلاں صاحب کی عزت کرو, تکریم کرو, احترام کرو, تو پوچھے گا کیوں احترام کریں؟ اب آپ صرف کہیے کہ بہت پیسے والے ہیں تو ہر نفس مطمئن نہیں ہوگا. ایسے ہی کچھ لوگ ہوں گے جو پیسے والا سن کر فوراً بچھ جائیں گے. ہر آدمی, ہر بچہ اونہ کر کے ٹال دے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ پیسے والا ہونا فطرت انسانی میں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن دنیا کا کوئی بھی فرد ہو، توجہ رکھیے گا، دنیا کا کوئی بھی فرد ہو، دنیا کے کسی گوشے اور کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی سے آپ کہیے ان کا احترام کرو، وہ کہے گا کیوں احترام کریں، آپ صرف کہیں عالم ہے، علم ہے ان کے پاس، دل جھک جائے گا، دل جھک جائے گا. اس کے معنی ہے کہ علم کا احترام فطرت بشری میں رکھا گیا ہے. ایسے والے کے سامنے دل نہیں جھکے گا، علم والے کے سامنے دل جھک جائے گا. اب اگر کوئی عالم ہے آپ اس کا احترام کر رہے ہیں، عالم کا احترام کرنا خود کو ذلیل کرنا نہیں ہے، علم کے احترام سے انسان کا خود بھی احترام بڑھتا ہے. یہ بھی ہمارے، آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں یا تو کہتے ہیں یہ عالم ہے یا کہتے ہیں یہ علم دوست ہے. یہ شخص ہمیشہ علماء کے پاس دیکھا جاتا ہے، علماء کی بات توجہ سے سنتا ہے، علماء کی صحبت میں رہنا پسند کرتا ہے، علم دوست ہے. علم دوست ہونا بھی فضیلت کی بات ہے. تو علم کا احترام کرنے سے انسان ذلیل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی طبیعت میں اور بلندی آتی ہے، اس کی ذات میں بلندی پیدا ہوتی ہے. یا اور کوئی ایسا ہنر ہے اس کے پاس کہ اس ہنر کی بنیاد پر انسان اس کا احترام کرتا ہے، اس صفت کی بنیاد پر احترام کرتا ہے. اب اگر اس ہنر اور اس صفت کی بنیاد پر احترام ہو رہا ہے، یعنی کسی واقعی وجودی صفت کی بنا پر احترام ہو رہا ہے، تو وہ احترام حفظ مراتب کے فطری اصول کے مطابق ہے. احترام کرنے والے کا بھی نفس بلند ہوتا ہے، ذلیل نہیں ہوتا، اور جس کا احترام کیا جاتا ہے اس میں بھی تواضع ہی پیدا ہوتی ہے، غرور اور تکبر پیدا نہیں ہوتا. اگر یہ فطری باتیں روشن ہو جائیں تب بھی نظام اسلامی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جو تربیت کی تھی حب علی ابن ابی طالب، احترام و اعزاز علی ابن ابی طالب پر، یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہر موقع پہ کیوں علی ابن ابی طالب کا تذکرہ فرماتے تھے. علی عالم تھے، علی کے پاس علم تھا، علی عاشق اللہ تھے، علی کے پاس عشق حقیقی کی دولت تھی، اس لیے امیر المومنین کی عزت و تکریم کی تاکید فرماتے رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں، عہد تبع تابعین سے لے کر اور قیام قیامت تک جو بھی علی ابن ابی طالب کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، گویا اس کے نفس میں بلندی پیدا ہوگی. عزت علی میں عزت مومن کا راز پوشیدہ ہے. جتنی حضرت علی علیہ السلام کی تعظیم کریں گے آپ کی عظمت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ علی عالم ہے، علی کے اندر صفات ہیں. اور یہ تواضع اور یہ رشتہ اور یہ اخلاق پیدا ہوگا جب ہم سب کے سب خاضع ہو جائیں اخلاق الہیہ کے ساتھ، اخلاق الہیہ کو کشف کریں اپنی فطرت میں، اپنی طبیعت میں. کہیں بازار میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کہیں یونیورسٹی میں اور کسی مدرسے میں یہ چیزیں نہیں ملتی. مدرسہ فطرت میں موجود ہے، مہد فطرت میں موجود ہے، آغوش فطرت میں موجود ہے. اور یہ سب کچھ جو آغوش فطرت میں موجود ہے، مکتب فطرت میں، مہد فطرت میں، یہ سب ایک کلمہ بسم اللہ میں موجود ہے. اگر انسان بسم اللہ کا پابند ہو جائے تو وہیں اس کا سر جھکے گا جہاں علم ہوگا, اور وہاں ہرگز سر نہیں جھکے گا جہاں جہل ہوگا. طبیعت میں ایک خودداری بھی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے. فطرت میں خودداری ہے, فطرت میں توازن ہے. دل جھکتا ہے جہاں علم ہوتا ہے, دل نہیں جھکتا جہاں علم نہیں ہوتا. تجربہ کر کے دیکھیں. یونیورسٹیز میں پہلے طلبا اسٹوڈنٹس بچے ٹیچرز کا بڑا احترام کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں لیکن اب عام طور پہ نہیں کرتے. پہلے عام طور پہ کرتے تھے, اب عام طور پہ نہیں کرتے لیکن کرتے اب بھی ہیں. اب آپ جا کے اسٹوڈنٹس سے پوچھئے, ان کے دلوں میں جھانکیے, ان کے رویے کو دیکھیے. وجہ یہ ہے کہ آج کل یونیورسٹیز میں اور کالجز میں جو ٹیچرز آ رہے ہیں, جو پروفیسرز آ رہے ہیں, وہ ان میں خود علم کا وہ مرتبہ نہیں ہوتا اور علم کی حرمت نہیں ہوتی. اور یہی طلبہ, یہی نوجوانی کا جو جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ لاوبالی پن, اس کے باوجود یہ جوانی کی خصوصیت ہوتی ہے, آدمی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. لیکن یہ لاوبالی پن, اس کے باوجود یہی طلبہ اگر واقعاً کوئی ایک پروفیسر ایسا ہے جو اپنے فن میں ماہر ہے اور خود علم کی حرمت رکھتا ہے اور طلبہ کے ساتھ علمی برتاؤ رکھتا ہے, اس کی عظمت بچوں کے دلوں میں, طالب علموں کے دلوں میں قائم ہو جاتی, احترام کرتے ہیں, جان دیتے ہیں ایسے استاد پر. لیکن عام طور پر ہر استاد کا احترام اب نہیں رہ گیا, اس لیے کہ لڑکے اب پابند رسم نہیں رہ گئے. پابند رسم ہونا بھی کسی حد تک اچھا ہے, لیکن واقعاً اگر رسمیں کھوکھلی ہو جائیں تو خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں. کھوکھلی رسمیں خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں. بات زندگی کے روز مرہ معمول سے جڑی رہے, اس لیے یہ مثالیں دیتا ہوا آگے بڑھ رہا, ورنہ بات اس ایک اصطلاح پہ ٹکی ہوئی ہے کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با الصاق کے لیے بھی ممکن ہے, جو مہائمی نے کہا کہ استعانت نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر الصاق. یعنی ہم پورے طور پر اسماء الہیہ کی خلعت کو پہن لیں, جسے لباس پہنتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہمارے پہننے کا مطلب کیا ہے, ہمارے پہننے کا مطلب کیا ہے, جسم بدن پر لباس, قبا اور عبا اور کرتا جس طرح پہنتے, پیراہن جس طرح پہنتے, اس طرح کوئی چیز پہننے کی ہے اسماء الہیہ سے بنا ہوا خلعت. یہ جامع روح بشری, روح انسانی, روح انسانی کو خلعت اسماء الہیہ پہننا ہے. جب روح خلعت اسماء پہنے گی تو وہیں خود بخود روح کس طرح پہنتی, اصل وہاں تو سنخیت قائم ہے. یہ روح خود امر ربی ہے, اور جب روح خود امر ربی ہے اور ہم شعوری طور پر ملتفت ہو جائیں کہ ہمیں رب کے صفات اختیار کرنے ہیں تو مرحلہ مشکل نہیں, آسان ہو جاتا ہے. جس چیز کو آپ مشکل سمجھتے ہیں وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. کوئی اجنبی چیز نہیں اختیار کرنی ہے, کوئی اجنبی چیز نہیں اختیار کرنی ہے, کوئی غیر ملکی بدیسی چیز نہیں اختیار کرنی ہے. जिस देश की रूह है उसी देश का पैराहन रूह को पहनना है। रूह वहां की है, वहां के पैराहन कैसे हैं? वहां का पैराहन रूह का पैराहन, रूह का लिबास, लिबास सिफात है जो हमें नसीब होता है अस्माए इलाहिया से, इस्मुल्लाह से, अल्लाह का नाम। मुझे नहीं मालूम कि ये दकीक बहस कहां तक आप तक मुंतकिल हो सके, लेकिन बहरहाल ये एक बहस है और ये जाने सुखन है, ये बहस अहम है। हमें बिस्मिल्लाह का पाबंद इसलिए किया गया है कि हमारी रूह रहमत की सिफत के हामिल हो, सबसे ज्यादा, सबसे बढ़कर। दोनों जहान में अल्लाह की सबसे ज्यादा जो सिफत सामने आई है वो कौन सी? रहमत की सिफत। बिस्मिल्लाह के बाद अल्लाह के बाद, अल्लाह इस्म ज़ात है, अल्लाह इस्म जलाला है। कल कोई सवाल आया था कि अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह की हकीकत क्या है? लफ्ज़ अल्लाह इस्म है, ज़ात अल्लाह ज़ात है। उस ज़ात को किसी लफ्ज़ से जाहिर नहीं कर सकते, मगर ये कि लफ्ज़ उसने खुद अपनी ज़ात के लिए अख्तियार फरमाया। लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ जो हम ज़बान से अदा करते हैं, ये एक इस्म है। इस इस्म में भी तासीर है, इस इस्म में भी तासीर है, अल्फाज को ज़बान से दोहराने में भी तासीर है। अल्लाह के बहुत से नाम हैं, हर नाम को दोहराने की एक खास तासीर है। यहाँ पर बतौर हदिया मशहूर हदीस है, लेकिन इस वक्त अर्ज कर रहा हूँ और इसकी तजर्बा करके देखिए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया है कि इन्ना लिल्लाह तिसअतन व तिसईना इस्मा, अल्लाह सुबहानहु व तआला के 99 नाम है। मैतन इल्ला वाहिदा, एक कम सौ, अजीब गरीब ताबीर है। अल्लाह के इतने नाम है, जिसने इन नामों का एहसास किया दाखिल अल-जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो गया। एहसास किया, जिसने इन नामों का एहसास किया तो जन्नत में दाखिल हो गया। एहसा के एक मानी लुगवी है गिनना। तो ये अस्माए हुस्ना का चार्ट जो बना हुआ है, इसे लेके रोजाना कोई गिने जन्नत में दाखिल हो जाएगा, यही मानी है इस हदीस के? नहीं, ये मानी नहीं। फिर क्या मानी? एहसा, अस्मा का एहसा करने के मानी क्या है? यानी उन अस्मा को अपने अंदर पैदा करें, एक एक करके। 99 अल्फाज अपनी डायरी में लिख लीजिए आज जाके, अल्लाह के 99 नाम। और साल में कितने दिन होते हैं? 365। अगर हर रोज एक नाम पर नजर डालें तब भी 99 दिन में 99 नाम पर नजर पड़ जाएगी, बाकी दिन बचेंगे। रोजाना आप अल्लाह सुबहाना व ताला के एक नाम पर गौर करें और ये गौर करें कि आपकी रूह में ये तजल्ली है कि नहीं है। कोई ना हो उस वक्त, आप हो, आपकी तन्हाई हो, खुदा हो, और आप सोचें कि मेरे अंदर वाकई रहम पाया जाता है या नहीं, वाकई मेरे अंदर دوسروں سے درگزر اور عفو کی صفت پائی جاتی ہے یا نہیں, میں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں یا نہیں. روزانہ سوچیں اور اس کے علاوہ, اب یہاں پر میں مجبور ہوں ایک اور علم کا حوالہ دے کر, علم الاعداد, علم الحروف, علم الجفر جسے کہتے ہیں, علم الجفر کی شاخیں. اعداد کی بھی ایک اہمیت ہے, سائنس کے لوگ بھی انکار تو نہیں کر سکتے. پانی ہے, پانی کا بنیادی فارمولا کیا ہے؟ H2O. اس میں H میں جو 2 لٹک رہا ہے نیچے, اس کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں؟ ہے نا. یہ H2O کے بجائے H2O2 ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پانی رہ جائے گا. اب یہ سائنسداں بھی تشریف فرمائے ہیں, سائنس کے طلبہ بھی ہیں, تو مثال دے رہا ہوں. H2O ہوگا تبھی پانی ہوگا, اور جہاں H2O دوسرے H2O سے ملے گا فرق محسوس نہیں کرے گا. توجہ ہے, جہاں بھی H2O کا فارمولا ہوگا اور دوسری جگہ H2O کا فارمولا ہوگا, دونوں میں فرق ہوگا؟ دونوں مل جائیں, مل کے برکت ہو جائے گی. یہ مثال یاد رہی. ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی ہندوستان سے لے آئیے اور تھوڑا سا پانی UK کا ملا دیجیے, اس میں دونوں مل جائیں گے کہ نہیں؟ لڑائی ہوگی ان مالیکیولس میں. ہم ہندوستانی کو قبول نہیں کریں گے, ہندوستانی کہیں ہم فرنگی کو قبول نہیں کریں گے, نہیں ہو سکتا. چلیے, یہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مثال یاد رہ جائے گی. اچھا, تو اب آگے بڑھیے. ایک چیز منسوب ہے حضرت امام جعفر صادق, آج میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں, اسے ہدیہ لے کے جائیں, اپنی زندگیوں کو سنوارے, کری دے مطلب اسم اللہ کے ذریعے سے. ہم میں سے ہر شخص زندگی میں مشکلات سے دوچار ہے. کہتے ہیں کہ تم اپنے نام کا عدد نکالو. تمہارے نام کا عدد کیا ہے؟ جو تمہارے نام کا عدد ہے اسی کا ہم عدد اسم اللہ تلاش کرو. میں مثال عرض کر دوں کہ جیسے میرا نام عقیل ہے, عقیل کا عدد حساب جمل سے بنتا ہے 210. عین کے 70, قاف کے 100, یہ کے 10, لام کے 30, کتنے ہوئے؟ 210. یہ نا ابجد حوز حطی کلمن سب یاد ہوگا آپ کو, کتابوں میں مل جائے گا. الف کے 1, بے کے 2, جیم کے 3, دال کے 4, قرشت قاف کا 100, رے کے 200, شین کے 300, چار تے کے 400. یہ اعداد, ان کا ایک راز ہے, یہ ہم نے آپ نے تھوڑی بنائے ہیں. اب اس ان حروف کے اعداد کو لے کر آپ کے نام میں حروف ہیں, ان کے آپ اعداد نکال لیں. تو جیسے میں نے کہا عقیل کے 210 بنتے. اب یہ 99 جو اسماء جمالیاں ہیں, ان میں سے وہ اسم ایک یا ایک سے زیادہ تلاش کریں جس کے بھی مجموعے کا نتیجہ جو ہے وہ 210 ہوتا ہو. جیسے مثال کے طور پہ دو اسم لے لیجئے, قوی اور عزیز, دونوں اسم کا مجموعہ 210 بن جائے گا. اب اگر میری زندگی میں مشکلات ہیں اور میرے نام کا عدد ہے 210, تو میں یا قوی و یا عزیز، ان دو اسماء کو 210 مرتبہ پڑھوں روزانہ. میرے نام کا عدد 210، اللہ کے ان دونوں ناموں کا عدد 210، 210 مرتبہ پڑھا جائے. H2O جہاں ہوگا H2O سے مل جائے گا یا نہیں، پھر برکت ہوگی یا نہیں. عدد سے عدد ملا، ایک اتحاد ہوا، ایک قوت بڑھی، ایک برکت پیدا. یہ H2O سے H2O مل گیا، یہ تو میں نے مثال دیے تاکہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائے بات. بات یہ کہ معصوم کی طرف منسوب ہے یہ فارمولا، کہ یہ عدد اگر مل جائیں تو تمہاری زندگی سے ببرکت اسماء الہیہ نحوستیں دور ہوں گی، برکتیں زندگی میں پیدا ہوں گی. واضح ہے؟ لیکن یہاں عدد کا قدم درمیان میں آ گیا. اب یہ ایک فارمولا ایسا ہے جو آپ میں سے ہر ایک چاہے تو خود آزمائے یا کسی اہل علم سے جا کر پوچھ لے کہ بھائی ہمارے نام کے مطابق کون سے اسماء الہیہ آپ تجویز کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو پڑھنا شروع کریں اور پھر دیکھیں برکت اسماء الہیہ. ٹھیک ہے، یہ ایک اصول. اب ایک منٹ کے اندر دوسرا اصول بھی ذکر کر کے گفتگو کو آج روکتا ہوں یہاں پر. یہ سب پریکٹیکل چیزیں ہیں، عملی چیزیں ہیں. میں نے کہا جب تک شکر کا دانہ زبان پہ رکھیں گے نہیں، شیرینی محسوس نہیں ہوگی. جو گھڑی میرے سامنے ہے اس میں ابھی 3-4 منٹ کا کی گنجائش ہے. تو ایک تو یہ کہ اسماء الہیہ کو اپنے نام کے ہم عدد تلاش کریں، جیسے میں نے مثال دی، ایک سے زیادہ نام ہو سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ ہر اسم مبارک کا ایک عدد ہے، جیسے لفظ اللہ اس کا عدد کتنا ہے؟ 66. اتفاق سے لفظ وکیل ہے، وکیل بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وکیل کا عدد بھی ہے 66. جس اسم کا جو عدد ہو اس اسم کو اتنی ہی بار زبان سے دہرایا جائے، تلاوت کی جائے، البتہ توجہ کے ساتھ. اس کے شرائط ہیں، شرائط یہ کہ اللہ کا نام جزء زندگی بنانے سے پہلے یہ عہد ہو کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم جھوٹ اس زبان سے نہیں بولیں گے، ہم خیانت نہیں کریں گے، ہم نعوذ باللہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب نہیں کریں گے. یہ عہد ہو، یہ عزم ہو، توبہ و استغفار، اور اس کے بعد اسم الہی سے مدد. تو اگر کسی ایک اسم الہی کا بھی انسان پابند ہو گیا تو پھر ممکن نہیں ہے کہ زندگی میں کسی ایک قسم کی بھی نحوست باقی رہ جائے، اور ممکن نہیں ہے کہ پروردگار کی برکتیں شامل حال نہ ہو جائیں. اسم الہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر اسم الہی میں دوہری تجلیاں ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. یہاں آیت کریمہ بسم اللہ کی برکتیں اپنی زندگی میں سمو سکیں، اور جو 99 اسماء الہیہ ہیں ان میں سے ہر اسم کی تجلی اپنی زندگی میں پیدا کر سکیں، توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، عہد وفا توحید کے ساتھ. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیرے اسماء سے مدد لے سکیں، اور تیرے اسماء کی شناخت کر سکیں، اور اسماء حسنہ سے اسماء عظمہ تک پہنچ سکیں، اور اسم اللہ الاعظم محمد اور ان کے اہل بیت کا واسطہ ہے پروردگار، کہ ہماری تمام مشکلوں کو حل فرما، انسانیت کی مشکلوں کو حل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.